طبيب طه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر عجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ماہ مبارک رمضان کا تقریبا پہلا ویک مکمل ہو رہا ہے، تو جو اس کے انٹروڈکشن والی مجلسیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا وہ اہم ترین پارٹ ہے جو دعا افتتاح میں آپ روزانہ سن رہے ہیں کہ اللہم ان نرغب الیک فی دولت کریمہ اور اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، تو اس کا بیان شروع ہوگا آج کی تقریر سے. لیکن آج قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی وہ ہر دعا کے بارے میں بھی ہے، اور جو مومن کی سب سے بڑی اور اہم دعا ہوتی ہے ظہور امام زمانہ، اس کے بارے میں بھی ہے. جیسا کہ میں نے تین دن پہلے کی مجلس کے آخر میں عرض کیا تھا کہ الگ الگ انڈیویجول ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ ہم کو مانگنا چاہیے. معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جس کو ایٹ لیسٹ 40 دن میں ایک دفعہ کوئی پرابلم پیش نہ آئے، اور جب کبھی پرابلم پیش آئے گا تو ہمارے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں. تو دعا کی ضرورت تو مومن کو ہر وقت ہے، لیکن یہ الگ الگ ایک دعائیں اپنی جگہ ہیں، اور ایک جو سب سے بڑی ہماری دعا ہے اگر وہ پوری ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی ساری دعائیں اس کے اندر جا کے کور ہو جاتی ہیں. اب وہ جو ہماری بہت بڑی دعا ہے، اہم دعا ہے، جو اسی دعا افتتاح میں بھی ہے، اور ویسے بھی دن اور رات میں ہر دفعہ نماز کے بعد مجلس کے بعد ہم جس دعا کو مانگتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن دو باتیں کہہ رہا: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم. دیکھو، کبھی ایسا ہوتا کہ تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہو، تمہیں یہ چیز چاہیے، لیکن اس میں تمہارے لیے نقصان ہے اگر وہ دعا تمہاری پوری نہیں ہو رہی. تو سمجھ لو کہ اس دعا کا پورا نہ ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے بینیفٹ. انتو ابو شاین، تمہیں ایک چیز سے بڑی محبت، وہ کرہن لکم، لیکن وہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہونے والی. وہ آسا ان تکرے ہو شاین، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ غیبت کا زمانہ، ہمیں اپنا امام چاہیے، لیکن جو چیز تمہیں ناپسند ہے، بری لگ رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، ہوا خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے. امام کا نہ آنا بھی کبھی ان کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے لیے بہتر ہو سکتا، اگر کہ ہر دعا کے حوالے سے یہ بات ہے. لیکن خاص امام کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں. اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ تو ہر ایک کو یاد ہے: امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مضطر دعا کرے گا تو میں فوراً اس کی دعا کو پورا کر دوں گا. اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں علماء میں ایک اختلاف ہوا کہ اللہ کا وعدہ تو ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، جیسے ہی مضطر، دیکھیے عربی کا ورڈ ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں، جیسے ہی مستر دعا کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، وہ یکشے کسو اور پریشانی دور کر دیتا ہوں. لیکن ہمارا اور آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور ہماری پریشانی فوراً دور نہیں ہوتی. تو اب اس کے بہت سارے جواب علماء نے دیے کہ دعا کیوں دیر سے قبول ہوتی، لیکن ہماری روایات میں اس آیت کی ایک الگ تفسیر ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت بیسیکلی ہمارے آپ کے لیے ہے ہی نہیں. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, یہ آیت اصل میں ہمارے آپ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ آیت مضطر کے لیے, اور مضطر ہمارے زمانے کے امام کے ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل. آج صبح جن لوگوں نے دعائے ندبہ اٹینڈ کی ہوگی یا پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی, اور اگر آج ورکنگ ڈے تھا سب آدمی دعائے ندبہ نہ پڑھ سکے ہوں, تو عید کے دن تو دنیا میں جہاں بھی نماز عید ہوتی ہے اس کے ساتھ دعائے ندبہ ہوتی. اس دعائے ندبہ میں امام زمانہ کا یہ ٹائٹل آیا, عین المفطر عین المفطر, کہاں ہے میرا امام, کہاں ہے وہ جسے قرآن نے مفطر کہا. تو اب ہمارے یہاں کی تفسیروں میں یہ لکھا کہ یہ آیت اصل میں زمانے کے امام کے لیے, یہ ان کا ٹائٹل یجیب المفطر. تو دیکھیے آیت کا ٹرانسلیشن یہ بنا کہ جب کبھی زمانے کا امام دعا کرتا ہے تو اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا ہے. یہ تو بالکل ہمارا عقیدہ ہے, ہم کو معلوم. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ابھی خود امام اپنے ظاہر ہونے کے لیے دعا نہیں کر رہے. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, قرآن کا وعدہ ہم سے اور آپ سے نہیں ہے, اس آیت میں اور جگہ ہوگا. اس آیت میں قرآن کا وعدہ زمانے کے امام سے کہ جب کبھی بھی وہ دعا کریں گے اللہ فوراً وہ دعا قبول کرے گا اور پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا. لیکن جب یہ آیت کی تفسیر ہے اور تین معصومین نے یہ تفسیر کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ابھی, نعوذ باللہ میرے الفاظ کچھ ٹھیک نہیں ہے ورڈنگ, لیکن ٹائم نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, میری نیت بالکل ٹھیک. تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی خود امام زمانہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے ظاہر ہونے. کب؟ جب ان کے شیعوں پہ اتنے پرابلم آ رہے, جب ان کے چاہنے والے ساری دنیا میں دونوں طرح کے پرابلم فیس کر رہے ہیں. دیکھیے جو دشمن ہیں ہمارے اور اسلام کے, ان کا پرابلم بھی جو آتا ہے وہ آخر میں جا کے شیعت پہ ختم ہوتا. جو دنیا میں ایک بہت بڑا موومنٹ ٹیررزم کے نام سے القاعدہ کے خلاف چلا تھا, اس کو جا کدھر رہا, اس کا ڈائریکشن کیا, اس کو ڈائیورٹ کہاں کیا گیا. ممبر پہ میں ہر چیز کھل کے نہیں بتانا چاہتا ہوں, 11 سپٹمبر کی اس سال کی اسپیچ تو ہر ایک کو یاد ہو جو چلا وہاں سے, تھا کہ القاعدہ کا اور اسامہ بن لادن کا خاتمہ کرنا, اور پہنچا یہاں پہ ہے کہ ہمیں ایران کا خاتمہ کرنا. یہ ایران زیادہ ڈینجرس ہے اسامہ بن لادن, یہ اسپیچ دی جا رہی 11 سپٹمبر کو پوری دنیا کے سامنے. وہ شروع سے ہی اندازہ تھا کہ یہ نام استعمال ہو رہا ہے اسامہ کا, ٹارگیٹ اس کا کوئی اور وہ کھل کے آ گئے. صاف صاف کہا گیا کہ ایران اور لبنان آر مور ڈینجرس دین القاعدہ اینڈ اسامہ, اور اس کی ایک لاجک بھی اس اسپیچ میں تھی. اگر آپ نے وہ اسپیچ سنی ہو, لاجک یہی تو تھی نا کہ القاعدہ ہو کہ اسامہ ہو, ان کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, وہ اسٹیٹ لیس لوگ ہیں, اس لیے وہ انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کر رہے ہیں, پھر بھی ان کو کنٹرول کرنا آسان. یہ جو ٹیررسٹ آئے ہیں ایکسٹریمسٹ جو ایران و لبنان میں, ان کے تو پاس ایک اسٹیٹ ہے, ان کے پاس تو ایک حکومت ہے, یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے شروع سے. دیکھیے اس کو انگریزی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اسموک اسکرین, کہ کبھی کسی چیز کو چھپانے کے لیے دھواں اڑایا جاتا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس اسموک کے پیچھے کیا. اور یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ قرآن کریم نے ماہ مبارک رمضان کے لیے ایک سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ دخان, سورہ نمبر 44, جو آپ 23 رمضان کی شب میں تلاوت کریں. 23 رمضان کی رات کو 3 سورے پڑھے جاتے ہیں سورہ دخان. دخان کے معنی وہی اسموک. یہی علماء نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم سورہ دخان آیا ہے جو ہر سال شب قدر میں تلاوت کرنے کا حکم, تو یہ جو اس دخان سے مطلب جو اسموک ہے, اس میں دونوں اسموک آ رہے ہیں. قیامت سے پہلے ایک دھواں سا آسمان پہ آئے گا, ایک اسموک آئے گا جو قیامت کی سائن بنے گا وہ بھی. اور یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں مومنین کو بے وقوف بنایا جائے گا, چیٹ کیا جائے گا, فراڈ سے کام لیا جائے گا, ایسا ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈالا جائے گا, ایک ایسا اسموک اسکرین قائم کیا جائے گا کہ ان کو خود پتا نہیں چلے گا کہ دشمن کیا کرنا چاہتا ہے. بہت خوش ہوں گے کیونکہ مجھے یاد کہ جس وقت افغانستان اور پاکستان کے حالات میں چینج آیا 5 سال پہلے, صرف 5 سال پہلے, تو کیا تھا؟ مومنین اپنے شیعہ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جو سب سے بڑا شیعہ کا دشمن ہے, سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے فیور میں ہو گیا ہے, ہم کو فائدہ پہنچا رہا. جس نے اسامہ کا خاتمہ کر دیا, اس نے سپاہی صحابہ کو کنٹرول کر دیا, اس نے صدام کو گرفتار کر لیا, وہ ایک اسموک اسکرین. اصل ٹارگیٹ وہی لبنان اور ایران تھا جو اس وقت کی اسپیچ میں آ گیا کہ یہ زیادہ خطرناک ٹیررسٹ ہیں کیونکہ یہ اسٹیٹ کو رن کر رہے ہیں, ان کا پہلے خاتمہ کرنا. تو یہ قرآن کریم بہت پہلے سے کہہ رہا, یہ سارے حالات ہونے کے باوجود پھر بھی امام ظاہر نہیں ہو رہے, یعنی امام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے شیعوں کے یہ پرابلم. قرآن کہتا ہے کہ ایک بار امام یہ دعا کر لے کہ اے خدا میں ظاہر ہونا چاہتا ہوں, اللہ کا وعدہ ہے کہ اما یجیب المضطر زیادہ یکشف السوء, اللہ ان کی دعا قبول کرے. اگر وفات رسول خدا کی مجلسوں, ایک مجلس میں میں نے حضرت ابو ذر کا ایک بہت ہی شارٹ سا واقعہ پڑھا جس کے اندر یہی میسج دیا تھا, لیکن اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, یہی میسج دوسرے اینگل سے بیان کر رہا ہوں, اور صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے پریکٹیکل, بہت ہی اہم پریکٹیکل میسج ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات, تو ابھی تو خالی میں نے آیتوں کا ٹرانسلیشن کیا. کیا ٹرانسلیشن بنا؟ کہ کبھی کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی, یہ غیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے, کیوں نہیں آ جاتے ہمارے امام؟ قرآن کہہ رہا ہے لیکن اس میں تمہارے لیے فائدہ. اور دوسری بات, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خود امام ایک بار اللہ سے کہہ دیں کہ میں اپنے شیعوں کی ہیلپ کے لیے جانا چاہتا ہوں, ظاہر ہونا چاہتا ہوں, اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرے گا. مگر خود امام اس وقت نعوذ باللہ انٹرسٹڈ نہیں. اور اس کا ریزن سنی, جو ریزن میں بتا رہا ہوں ایک بار پھر, یہ آخری بار ریمائنڈ کرا کے یہ والا چیپٹر کلوز کروں گا. یہ ہر دعا کے لیے, صحت کی دعا بھی آپ مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی, کسی کو اولاد کی دعا چاہیے پوری نہیں ہوتی, کبھی کبھار بلکہ کئی جگہ پر ایسا ہے کہ کسی کا امیگریشن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, دعا پوری نہیں ہوتی. ہر ایک کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں, اللہ اپنے گناہگار سے گناہگار اور کافر سے کافر بندے کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, تو مومن بندے کو کیسے تکلیف میں دیکھے گا؟ ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ. کبھی ابھی کا نقصان, کبھی اس وقت کا کوئی نقصان آگے چل کر بہت بڑا فائدہ دے گا. مثلا شیعہ کے حوالے سے ایک بات سن لیجیے, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ شیعوں کے پاس قرآن کریم کی جتنی تفسیریں ہیں ان میں سب سے بڑی, سب سے مشہور, سب سے اہم تفسیر کون سی؟ شیعوں نے قرآن پہ بہت ورک کیا, ایک بلا وجہ ہم پہ تہمت لگ گئی ہے کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں, ان کے 40 باروں کا قرآن ہے, ان کا قرآن بالکل الگ. اب تو یہ دشمن اہل بیت بھی جب ایران میں قرآن پر ورک دیکھ رہے ہیں تو یہ ماننے پہ مجبور ہوگا. شیعوں سے زیادہ قرآن کی خدمت کون کرے گا؟ تو 1400 سال, دیکھیں یہ رمضان قرآن کا مہینہ, اگر آپ کے پاس ایران ٹیلی ویژن آتا ہے آپ جا کے دیکھیے, قرآن کے حوالے سے اتنے پروگرام, تفسیر, سیمینار, تلاوت, ترجمہ, بچوں کے ڈیمونسٹریشن, قاریوں کے ڈیمونسٹریشن, ہر اینگل سے قرآن پہ جو کام ایران میں ہوا وہ ساری دنیا میں آج تک نہیں ہوا. اور یہ آج ایران کا کام نہیں, یہ 1400 سال سے شیعت کا یہ طریقہ رہا. مگر 14 سینچریز, ہر سینچری میں کم سے کم 25-30-40 تفسیریں لکھی گئی. اب یہ 1400 سال میں مور دین 100, 200, 300, 500 سے زیادہ تفسیر. مگر شیعوں کی سب سے بڑی اور سب سے فیمس تفسیر قرآن جو ہر دور میں پاپولر رہی, اس کا نام ہے تفسیر مجمع البیان. کچھ کچھ یہ نام اپنی کتابوں کے ہمارے بچوں کو, جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. اس تفسیر کو لکھے ہوئے تقریباً 900 سال گزرے, لیکن 900 سال سے اب تک یہ بہت ہی پاپولر رہی. لیکن اس سینچری قرآن کی ایک اور بہت بڑی تفسیر لکھی گئی, اس کا نام ہے تفسیر میزان. اور یہ ایک اتفاق تھا کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے دو اسٹوڈنٹ, چھوٹے اسٹوڈنٹ نہیں, ریسرچ اسکالر, دونوں نے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کی. مگر جب پہلے ریسرچ اسکالر نے دیکھا کہ میرا ساتھی, میرا کلاس فیلو ایسی تفسیر لکھ رہا ہے, تفسیر میزان, تو پہلے والے عالم اپنی تفسیر وہیں پہ انکمپلیٹ چھوڑ دوں. صاحب اس کی ضرورت ہی نہیں, جو کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے, کوئی یہ پاپولر ہونے کا طریقہ تو ہے نہیں. قرآن کو سروس دینا ہے, شیعوں کو بینیفٹ پہنچانا ہے. جب ایک کام ہو رہا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ کام کرنے کی. اب وہ دو ریسرچ اسکالر کون تھے؟ ان میں سے ایک تھے آغائے حسین طباطبائی, جن کی تفسیر المیزان, اور دوسرے ان کے خلاف فیلو مرحوم آغائے ابو القاسم خوئی, جن کی تقلید میں ہم اور آپ تھے, اور اب بہت سے لوگ ابھی بھی باقی ہیں, بلکہ بہت سو پہ تو باقی رہنا واجب ہے. وہ آغائے خوئی اور آغائے طباطبائی خلاف فیلو تھے. یہ بات ہے آج سے پورے پورے 100 سال پہلے کی, ایکزیکٹ 100 سال پہلے, 1327 ہجرا اور 1330 ہجرا. دونوں کلاس پہلو تھے, دونوں نے کہا ہمیں قرآن پہ ورک کرنا. آغائے خوئی نے بھی اپنی تفسیر استاد کی اور آغائے طباطبائی نے بھی, لیکن آغائے خوئی چونکہ ساتھ میں مرجع کی ذمہ داری بھی ان کو دیکھنا تھی اور فقہ میں بھی ریسرچ کرنا تھا, آغائے طباطبائی نے ساری چیزیں چھوڑ دی, کہا فل اٹینشن تفسیر. آج کل ویسے ہی اسپیشلائزیشن کا زمانہ, جب آغائے خوئی الحمد کی تفسیر کمپلیٹ کی اور تفسیر میزان دیکھی, کہا اس تفسیر کے بعد اب مجھے تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. المیزان ایسا ایک ماسٹر پیس ہے, لیکن وہ اس سینچری کا ورک ہے. اور جس تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں مجموع البیان, یہ 9 سینچری سے شیعوں میں پاپولر چلی آ رہی. چنانچہ آج بھی جب کبھی دن کے وقت ایران ٹی وی کو میں لگاتا ہوں تو جو بھی تفسیر کا پروگرام آ جائے, اس تفسیر مجموع البیان کا ریفرنس تو دینا ہی دینا. آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی شیعہ تھیولوجی کے کورس میں شامل ہے. تفسیر مجموع البیان بیسٹ تفسیر ہے, موسٹ پاپولر ہے پبلک میں بھی اور علماء اور مجتہدین میں بھی. لیکن یہ تفسیر کیسے لکھی گئی؟ اگرچہ ڈائریکٹ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ بات نہیں ہے, لیکن میسج یہی ہے کہ کبھی اگر اللہ کی طرف سے آپ پہ کوئی پرابلم آتا ہے اور آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی, تو سمجھ لیجئے کہ اس میں آگے چل کے کوئی بینیفٹ. یہ تفسیر علامہ طبرسی کی ہے. اب عالم کا نام بھی ذرا سا مشکل ہے اور تفسیر کا نام بھی مشکل ہے, مجمع البیان علامہ طبرسی. علامہ طبرسی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے. یہ وہی عالم ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے مشہد میں جہاں ان کی قبر تھی وہاں روڈ بن رہی تھی تو ان کی قبر کھل گئی, اور ان کی ڈیڈ باڈی 900 سال کے بعد بھی بالکل ایسی فریش تھی جیسے ابھی کوئی آدمی اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہو. میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتی ہے, لیکن اس میڈیکل کو ماننا پڑا تھا. اور کیونکہ یہ واقعات, یہ ایک آدھ تو ہے نہیں, بہت سارے ہمارے کراچی میں بھی سپاہی صحابہ کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ایک مومن شہید ہوئے تھے حیدر کاشمیری, جب 45 ڈیز کے بعد پولیس نے ان کی قبر کھولی تھی پوسٹ مارٹم کے لیے, تو یقین نہیں آیا تھا سول سرجن. ان بالکل ایسی فریش 45 ڈیز کے بعد بھی باڈی, لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, کبھی اس پر بھی بات ہوگی کہ مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ ان کی ڈیڈ باڈیز اتنی فریش کیسے رہتی. میں 2 علماء کے واقعات بیان کرنا چاہتا تھا اس رمضان میں, ایک آ جا رہا اور ایک کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج اور ہے, وہ ایک الگ مجلس میں آئے گا. آغائے بحر العلوم کا واقعہ, وہ ایک الگ عالم ہے. آج تو ابھی سن لیجئے, ٹاپک سے ریلیٹڈ, وہ ایک الگ ٹاپک ہوگا. علامہ طبرسی 9 سینچری کے بعد, ابھی کوئی 20-22 سال پہلے مشہد میں روڈ بناتے وقت ان کی قبر کھل گئی, 9 سینچری کے بعد بھی بالکل ان کی ڈیڈ باڈی ایسی جیسے کوئی اپنے گھر میں سو رہا. یہ علامہ طبرسی اپنی جوانی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے تھے, مرجے بن چکے کہ یہ بیمار پڑے. اس زمانے میں میڈیکل سائنس آج کی طرح سے تو اتنی ڈیولپ تھی نہیں, بیمار پڑے اور اس کے بعد اس طرح سے یہ بے ہوش ہو کے گرے کہ اس وقت کے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ مر چکے ہیں. پہلے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے تھے, جس کو ہم اردو میں تو کہتے ہیں سختہ پڑنا, کہ وہ ہارٹ بیٹ رک گئی ہے, نبض رک گئی ہے. جو حکیم اور ڈاکٹر اس زمانے کے تھے, ان کے پاس انسٹرومنٹ آج والے تو تھے نہیں, وہ کہتے تھے یہ مر گیا, اور پتا چلا کہ وہ زندہ تھا, اس کو دفن کر دیا قبر میں, وہ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی, پھر وہ کتنی تکلیف کے ساتھ دوبارہ مرا, اور کچھ نکل بھی آئے. ان میں سے ایک یہ واقعات, ایک عام آدمی کے واقعات ہوتے ہیں. یہ تو ایک مرجع, اپنے زمانے کے مرجع تھے علامہ طبرسی. تو خیر جتنے بھی اس زمانے کے ڈاکٹر تھے, جن کو اس وقت طبیب یا حکیم کہا جاتا, انہوں نے کہہ دیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہ یہ مر چکے ہیں, ان کو دفن کر دو. چنانچہ ان کو دفن کر دیا گیا, مشہد کی بات ہے. اچھا لیکن یہ زندہ تھا. اب جب یہ قبر میں لوگ ان کو دفن کر کے واپس آئے تو قبر میں جب ان کو ہوش آئے, اب ذرا دیکھیے قبر سے نکلنا ناممکن کام. آدمی قبر کے اندر دفن ہے, زندہ ہے, کسی طرح سے نہ آواز باہر آ سکتی ہے نہ اتنی طاقت ہوگی کہ اوپر سے وہ اسٹون اور مٹی ہٹا کے باہر نکلا. انتہائی مصیبت و پریشانی کے عالم میں جو ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کی آیت کا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ اما یجیب المضطر, انتہائی پریشان. یہ والی موت بڑی تکلیف دہ موت ہوگی. خدا سے انہوں نے دعا کی, دعا تو قبول نہیں ہوئی اس وقت. اب جیسے جیسے پرابلم بڑھتا ہے آدمی کی دعا میں بھی, دیکھیں دعا کا اصول ہی یہی ہے کہ جتنی سنسیئرٹی اور دل کی گہرائی سے مانگو اتنے جلدی دعا قبول ہوتی ہے. وہ جو ہم اور آپ روٹین میں آمین 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 پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہہ کیا رہے ہیں اور آمین آمین کہہ دیا, وہ دعا اسی لیے قبول نہیں ہوتی. نادر شاہ بہت ہی ظالم بادشاہ, بالکل جاہل, الٹریٹ, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اب کیونکہ سویڈن میں تو 100% لٹریسی ریٹ ہے, لیکن جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ انگوٹھا چھاپ کے سائن بھی نہیں کر سکتا, لیکن تھا بہت بڑا بادشاہ. ایک انڈیا میں اکبر گزرا ہے اور ایک ایران میں نادر شاہ گزرا ہے. لیکن کبھی کبھار اس کی زبان پہ کچھ ایسی باتیں آئیں کہ علماء نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ خدا نے اس کی زبان پہ وحی کے ذریعے سے بات جاری کر دی. یہ نادر شاہ انڈیا پہ بھی اٹیک کیا, ایران کا بادشاہ ہے, اس زمانے میں ایران اور عراق تو ایک ہی ملک تھا, چنانچہ یہ بغداد کی طرف گئے, کاظمین پہنچا. کاظمین میں اس امام معصوم کا روضہ ہے جن کا ٹائٹل ہی ہے باب الحوائج. دیکھیے ہر امام باب الحوائج ہے, لیکن سیونتھ امام کا وسیلہ واسطہ ان کے ذریعے سے حاجتیں پوری ہونا اتنا فیمس ہے کہ ان کا ٹائٹل وہ ہے باب الحوائج, جو مولا کا ٹائٹل نہیں, آقا حسین کا ٹائٹل نہیں, آٹھویں امام کا ٹائٹل نہیں. نعوذ باللہ, ان کا میں رتبہ کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن اتنی دعائیں ساتویں امام کے روزے پہ قبول ہوتی. دو ہی باب الحوائج تو ہیں شیعہ کے پاس, ایک کاظمین میں ہمارے ساتویں امام اور ایک کربلا میں آقا عباس, جن کے لیے میں نے وفات رسول خدا کی سیکنڈ مجلس میں دعا پڑھی بتائی تھی ان کی ایک دعا. تو خیر بیسیکلی یہ ٹائٹل ہے ساتویں امام. ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں سے اپنی دعائیں پوری کر کے جاتے ہیں. نادر شاہ ایسے ہی جا رہا ہے زیارت کے لیے, شیعہ نہیں, لیکن ہمارے جو امام ہیں ان کی رسپیکٹ اور احترام تو نان شیعہ بلکہ نان مسلم بھی کرتے ہیں. انڈیا میں رہنے والوں سے پوچھئے کہ آزاداری میں نان مسلم بھی کس طرح سے بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو خلاصہ یہ کہ وہ گیا اندر روزے کی طرف. جہاں بھی کوئی ہولی پلیس ہوگا وہاں پہ یہ سین بہت کامن ہوتا ہے, اسپیشلی مسلم ممالک میں. وہ یہ ہے کہ ہر روزے کے باہر, درگاہ کے باہر, امام باڑے کے باہر فقیر ایک لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں ان کا دل ذرا نرم ہوتا ہے, سافٹ ہو جاتا ہے, وہ چیریٹی زیادہ کرتے ہیں. چنانچہ ہر روزے کے باہر مکے میں, مدینے میں, مکے مدینے میں تو یہ پوری ایک انڈسٹری مشین سے بنا بنا کے وہ لوگ فقیر بھیجتے ہیں. اس اسٹائل سے ایسا ہاتھ کٹے گا, ایسا پیر کٹے گا, بالکل سب مشین کے ساتھ گروپ آتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ فقیروں کے. تو وہ ہر جگہ ہوتا ہے, کیوں ایسی جگہ پہ جا کے آدمی کا دل ذرا چیریٹی کے لیے تیار ہوتا. تو ساتویں امام کے روزے کے باہر بھی ایک لائن سے فقیر بیٹھے ہیں, ہر آنے والے سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں. اب یہ سین ایسا ہے کہ ہم آپ ہر زیارت کرنے والا علماء مراجع سب دیکھتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, جس کو ان کی ہیلپ کرنا ہے ہیلپ کر دی, جس کو ہیلپ نہیں کرنا ہے آگے گیا, زیارت پڑی گھر چلا گیا. نادر شاہ کوئی عالم نہیں, کوئی مرجع نہیں, کوئی مشتہد نہیں, بالکل جاہل آدمی, لیکن اس نے یہ سین دیکھا اور رک گیا. ساتویں امام کے روزے کے مین گیٹ پہ رک گئے, فقیروں سے کہا کہ بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی ہم اندھے ہیں, وی آر بلائنڈ, ہمارا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, اس لیے ہم بیٹھ کے یہاں بھیک مانگ رہے ہیں. اب دیکھیے سویڈن میں بہت ساری چیزیں نہیں ملتی ہوں گی, یہاں کوئی اندھے آدمی کو شاید بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑ. آنکھوں والے سے زیادہ اندھوں کا خیال یہاں کی حکومت کیا کرتی, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر آدمی آنکھوں کا اندھا ہو جائے یا عقل کا اندھا ہو جائے. وہ دجال کے ٹاپک میں آئے گا. خیر تو وہ جو آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی عقل کو اندھا کیا جائے، عقل پہ پردے ڈال دیے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ ٹاپک اپنی جگہ بس شروع ہونے والا ہے سنڈے یا منڈے سے. اب نادر شاہ نے دیکھا، کیونکہ لوگ مسلمانوں کی سمپتی لینے کے لیے ہمیشہ ایسے ڈسیبلڈ لوگ ہی فقیر بنا کے بٹھائے جاتے، اندھے فقیر تھے، کہا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا اندھے، اور ہمارے پاس ہم اندھے ہیں، کوئی کام تو نہیں کر سکتے. لیکن جاہل آدمی، بالکل جاہل، وہ جو گائے اور ہاتھی والا سورا چھوڑ کے بھاگا، اس سے بھی زیادہ جاہل تھا نادر شاہ. لیکن اس کے مغز میں ایک بات آ گئی، عقل میں ایک بات آ گئی. اس نے کہا کہ کیسے اندھے ہو؟ یہ تم باب الحوائط کے دروازے پہ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے لوگ ان سے حاجتیں مانگنے آ رہے ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تبھی تو آ رہے ہیں، اور تم تو بالکل ان کے نیبر میں ہو، ان کے دروازے پر ہو، ان سے کیوں نہیں مانگا؟ کہا جی ہم تو روزانہ صبح جب اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے جا کے روزے پہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں آنکھیں دے دیجئے، وہ نہیں ملتی آنکھیں تو ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں روزے کی زیارت کے لیے، 15 منٹس، 10 منٹس، 20 منٹس، جتنا ٹائم لگے گا پھر واپس آ رہا ہوں. اگر اتنی دیر میں تمہاری آنکھیں واپس نہیں آئیں تو تم سب کی گردن کو اڑا دوں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ باب الحوائط کے دروازے پر کوئی آدمی اس کی حاجت پوری نہ ہو. یہ کہہ کے چلا گیا، روزے کے اندر گیا، ساتویں امام کے روزے کی زیارت کی. وہی کاظمین کیا 2 سال سے مسلسل اس جلوس پہ اٹیک ہو رہا ہے کہ جہاں لاکھ سے 1,000 آدمی شہید ہوئے تھے، اور اس سال اتنی سیکورٹی کے باوجود بھی 200 یا 300 زائرین شہید ہوئے، اور ہمارا دشمن اس کی جلن کہ اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، پھر اس سال لاسٹ ایئر سے زیادہ مجمع، اور ان شہادتوں کے بعد 15 شعبان کا جو اوکیجن یا مخصوصی آئی اور زیادہ مجمع. دیکھیں یہ چیز اس کو قبول نہیں ہے، وہ جلتا رہتا ہے ہر وقت، کیا شیعت کی خاصیت ہے. لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد، ابھی تو ساتویں امام کے روزے میں گیا، 20 منٹ یا 15 منٹ اندر رہا، پھر باہر آئے. جیسے ہی باہر آیا سارے فقیر اس کے پیروں پہ گر پڑے، کیا مرسی پٹیشن لے کر کہ رحم کیجئے اور ہمیں قتل نہ کیجئے؟ نہیں، کہنے لگے اے بادشاہ، تو کتنا بھاگوان ہے، یہ تمہارے قدموں میں کتنی برکت ہے کہ ہم 20 سال سے 25 سال سے اس روزے پر دعا مانگ رہے ہیں، آج تک ہماری دعا پوری نہیں ہوئی، اور آج آپ آئے 15 منٹ میں ہماری دعا پوری ہو گئی، ہم سب کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. جاہل آدمی نادر شاہ، لیکن مسکرا کے کہتا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جس سے تم نے مانگا نا اسی روزے والے نے تمہیں آنکھوں کی روشنی دی. فقیر کہتے لیکن اگر انہیں ساتویں امام نے آنکھوں کی روشنی دی تو 20 سال سے تو ہم دعا مانگ رہے تھے، کوئی فائدہ نہیں تھا، آج کیسے فائدہ ہوا؟ اس نے کہا اس لیے کہ 20 سال سے تم ایک روٹین والی دعا مانگ رہے تھے، آتے تھے مولا آنکھوں کی روشنی دے اور یہ کہہ کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے. آج تمہیں پتا تھا کہ اگر تمہاری دعا پوری نہیں ہوئی تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. آج تم نے ہارٹ کی ڈیپتھ سے دعا مانگی ہے، اور جو دعا آدمی دل کی گہرائی سے مانگے وہ اسی دنیا میں میریکل لا سکتی ہے. میریکل یہ تمہاری دعا ہے، میری وجہ سے اس میں کچھ نہیں ہوا. یہ بالکل وہی اس نے فارمولا دیا، یہ وہی اصول بتایا ہے جو اسلام کہتا ہے. اور اسی لیے مولا کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، وہ مستحب عبادت جو ساری رات کی جائے مگر اس میں تمہارا دل ادھر ادھر جائے، اس سے وہ 2 رکعت نماز اچھی ہے جس کے بعد تم سو جاؤ، مگر پوری نماز میں اٹینٹیو رہو. یہ جو اٹینشن ہے یہ بہت اہم چیز ہے. دعائیں جوشن کبیر ہو رہی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کل کیا پکے گا. دعائیں توسل ہو رہی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ سوکر کے میچ کا کیا ہوا. فلاں دعا ہو رہی ہے، ذہن کہیں، دماغ کہیں، شیطان ہمیں بہکاتا بھی ہے. اسی لیے اسلام ان سرٹن کیسز لمبی لمبی دعاؤں کو مانتا بھی نہیں. مفاتیح الجنان وہ کتاب ہے جس کو آپ لوگ تو اتنا نہیں جانتے ہیں گجراتی کے پرابلم کی وجہ سے، لیکن ساری شیعہ دنیا میں قرآن کے بعد جو سب سے پاپولر کتاب ہے مفاتیح، سارے اعمال اسی سے ہوتے ہیں. ہر امام کے حرم میں جائیے گا، سب لوگ زیارتیں اسی سے پڑھتے ہیں. اس کے اینڈ میں بھی مولا کی ایک حدیث، مولا نے ڈانٹ دیا اس آدمی کو جو بڑا لمبی لمبی دعا مانگ رہا تھا، کہا کہ وہی اللہ جو لمبی دعا مانگتا وہ چھوٹی دعا بھی سنتا. دعا شارٹ پڑھو جس میں پوری توجہ اور کنسنٹریشن اللہ کی طرف رہے. اور اس کے حوالے سے مزید بات میں شب قدر میں کی مجلسوں میں کروں گا، ابھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نادر شاہ کا واقعہ تو درمیان میں ویسے ہی آ گئے. لیکن قبر میں علامہ طبرسی ہیں، پہلے دعا مانگی. اب جب تھوڑا ٹائم گزرا اور دیکھا کہ کہیں سے کوئی ریسکیو مشن آنے کے چانس نہیں، کیسے آئے بھائی؟ ایک آدمی کو دفن کر کے لوگ آ گئے، کون قبرستان واپس جائے؟ پریشانی بڑھی. جب پریشانی بڑھتی ہے تو دعا کی کیٹیگری چینج ہوتی جاتی، پھر اس میں ایک اسٹرانگ کیٹیگری آتی ہے، نظر، منت. چنانچہ انہوں نے اللہ سے یہ نظر کی کہ اے خدا، اگر میں اس قبر سے زندہ نکل گیا تو قرآن کی کوئی سروس دوں گا، قرآن کی کوئی خدمت کروں گا. اور پھر یہ ہوا کہ ایک میڈیکل ہو گیا. وہ کیا میڈیکل ہوا؟ اچھا، ایک پروفیشن پہلے زمانے میں بہت پاپولر تھا، اب آج کل جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہی، اس میں ختم ہو گیا، اور وہ تھا کفن چوری کرنے کا. کفن بہت قیمتی چیز ہوتی تھی پہلے زمانے میں، گولڈ اس کے برابر ویلیو ہوتی تھی کفن کی. کفن بہت ہی قیمتی چیز، جیسے کسی آدمی کے بارے میں پتا چلے کہ آج وہ بینک سے 1,000,000 کراؤن نکال کے اپنے گھر میں لا کے رکھ رہا. سویڈن کا تو نہیں پتا، لیکن کراچی میں آپ 1,000 روپے بینک سے نکال کے گھر خیریت سے پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے. وہ 1,000 روپے آپ پھر آپ اللہ کے شکرانے میں دے دیجیے گا. چور وہیں بیٹھے رہتے ہیں بینکوں میں، اے ٹی ایم مشین پر، وہیں پہ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتے ہیں. تو کفن چور ایک بہت ہی پاپولر قسم کا پروفیشن تھا، اور بڑی قیمت ہوتی تھی کفن کی. تو وہ ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کہ قبرستان میں آج کون دفن ہوا. وہ روزانہ فاتحہ پڑھنے آتے تھے، فاتحہ پڑھنے نہیں آتے تھے، چیکنگ کرنے آتے تھے، اور آدھی رات کو آتے تھے. چنانچہ کفن چور آدھی رات کو آئے. اب چونکہ کفن کی کوئی ویلیو نہیں رہی، کفن کی کوئی قیمت نہیں رہی، اس لیے یہ پروفیشن ختم ہو گئے. لیکن اس زمانے میں کفن، میں نے کہا گولڈ کے برابر اس کی ویلیو تھی. ایک کفن چور آ گیا رات کو، اس کو پتا چلا کہ ایک نئی قبر کھدی، ایک نئی قبر پریپیئر ہوئی ہے، وہ آ گیا قبرستان. اور اپنے حساب سے اس نے، یہ لوگ کفن چور پوری قبر تو کھولتے نہیں ہے، ہول کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ہاتھ ڈال کر ایک خاص ٹرک سے پورا کفن گھسیٹ لیتے ہیں. اس نے، اور وہ تو روزانہ ہر رات کا اس کا کام، صرف ڈیلی کا کام ہے، نہ اس کو ڈر لگے نہ کوئی اور پرابلم. اس نے ہول کیا قبر میں اور ہاتھ اندر ڈال، علامہ طبرسی دیکھ رہے ہیں، اور اتنی دیر سے قبر میں ہیں تو اب ڈارکنیس میں ان کی آنکھیں بھی دیکھنے لگی. نئے آدمی کو لے جاؤ اس کو تو نظر نہیں آئے گا. دیکھا ایک ہاتھ نیچے آیا، جھبک سے انہوں نے ہاتھ کو پکڑ لی. وہ چور چکرا گیا، گھبرا گیا، پریشان ہوئی، کیا ہو گیا، یہ میرا ہاتھ کسے پکڑ لیا؟ یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، لوگ مسجدوں اور امام باڑوں میں کہتے ہیں کہ جن بیٹھا ہوا ہے وہ تو واقعاً قبر، قبر میں تو ہوتے ہی بھوت پریت ہیں. وہ چکرا کے رہ گیا، یہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا؟ آج تک قبر میں کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا. وہ بے ہوش ہو کے گرنے والا ہے، لیکن چونکہ کفن چور تھا، یہ اس کا پروفیشن تھا، تو ہمارے آپ کے مقابلے میں اس کا دل ذرا زیادہ بڑا. ہم تو اس کمرے میں قدم نہیں رکھتے جہاں کوئی کہہ دے کہ یہاں کوئی جن رہا کرتا. اس کا تو ہاتھ پکڑا ہے کسی نے، لیکن پھر بھی گھبرا تو رہا ہے، پریشان تو ہے. علامہ طبرسی نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو، میں زندہ ہوں، لوگوں نے غلطی سے مجھے دفن کر دیا، مجھے قبر سے نکالو، میں تمہارے بارے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، تمہیں بہت بڑا ریوارڈ بھی دوں گا. اب تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کرایا، چور چور تھا، لیکن مشہد کا چور تھا، تو مشہد میں 90% شیعہ تھے اس زمانے میں، آج تو 100% پہچان گیا کون. چنانچہ اس نے قبر کھودی، ان کو نکالا اور اپنے کندھے پہ بٹھا کے 12 گھنٹے سے قبر کے اندر ہیں، اتنے ویک تھے، ان کو گھر میں لے گیا. بہرحال پھر اس نے توبہ بھی کی، علامہ طبرسی نے اس کو بہت بڑا انعام بھی دیا، اور اگلے دن اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیٹھے اور ایسی تفسیر لکھی کہ 900 سال گزر گئے. یعنی جو تفسیر علماء نے پوری زندگی کی محنت کے بعد لکھی، اس کا وہ اسٹیٹس نہیں، جو اس تفسیر کا اسٹیٹس ہو گیا، جو صرف اس لیے لکھی گئی کہ یہ زندہ قبر میں دفن کیے گئے تھے، وہاں انہوں نے اللہ سے ایک منت مانی. اب علماء کہتے ہیں کہ علامہ طبرسی بھی جب قبر میں زندہ تھے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اے خدا، میں نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا؟ میں ایک عالم، لوگ مجھے مرجع کہتے ہیں، میں نے ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزاری ہے، اور تو نے مجھے ایک ایسی موت دی جو گناہگار اور شرابیوں کو بھی نہیں ملتی ہے. دیکھیے، ایک دم سے مر جانا پھر بھی آسان، قبر میں زندہ ہو، سسک سسک کے مرے آدمی، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بڑی تکلیف دہ موت. وہ قبر میں سوچتے ہوں گے کہ خدا بندہ، میں نے تیرے دین کی اتنی خدمت کی، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، اور رزلٹ یہ نکلا کہ مجھے اتنی تکلیف والی موت مل رہی ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تکلیف کے ذریعے سے اللہ اتنی بڑی سروس قرآن اور شیعت کی ان سے لینے والا ہے کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے, آج تک تفسیر قرآن کے ہر سیشن میں, ہر کتاب میں, آج کی ہر تفسیر میں مسلسل علامہ طبرسی کا نام لیا جا رہا ہے. تو جو شروع میں آدمی کا پرابلم ہوتا ہے, تھنکنگ کو پازیٹو رکھیے, کبھی پریشان نہ ہوں, کبھی ڈپریشن میں نہ جائیے, بلکہ ہمیشہ دعا کیجیے. جو میرے مولا نے کہا کہ دعا کرنا میرا کام ہے, پھر میں ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ دیکھیے گا, آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آدمی کے کتنے ہی فزیکل پرابلم صرف اس لیے کہ اس کی تھنکنگ نگیٹو ہو گئی ہے, اتنا زیادہ وہ اپنے آپ پہ ٹینشن لے لیتا ہے دنیا کی چیزوں کا. نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیے. آج اگر اللہ آپ کو کسی پریشانی میں ڈال رہا ہے تو یقیناً اس میں آپ کے لیے کل بینیفٹ ہے, اسی لیے آج اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا. اور یہی زمانے کے امام کے بارے میں ہے. چنانچہ قطب راوندی کی ایک کتاب ہے, کتاب الخرائط, حدیث کی کتاب. اس میں ایک حدیث ہی آئی, جو جملہ ابھی میں نے کہا نا دعا کے لیے, اب وہ آگے خاص امام زمانہ کے لیے. حدیث ہی آئی کہ آخری زمانے کے مومن کی ڈیوٹی ہے ہر وقت اپنے امام زمانہ کے لیے دعا کرے, جیسے دعا ابتدا میں روزانہ کہتے ہیں, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. روزانہ آپ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد, یہاں علجل علجل الغوث الى عظم البلا ہوتا. کہا مومن, آخری زمانے کے مومن کی ذمہ داری, یہ حدیث ہے معصوم, کہ وہ ہر وقت امام زمانہ کے لیے دعا کرے. لیکن اگر امام کے ظہور میں ڈیلے ہو رہی ہے تو وہ پریشان نہ ہو, یہ سمجھے کہ اس میں میرا کوئی بینیفٹ ہے. تلوار بڑھتی جا رہی ہے, دشمن کا خطرہ بڑھتا جا رہا, لبنان اور ایران کی طرح ساری دنیا کی شیعہ ٹارگیٹ پہ آ رہی ہے, پھر بھی اگر ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے یہ سمجھ لو کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ. آغائے بہ بہانی, کیونکہ مجھے پہلی مرتبہ سویڈن میں 5 سے زیادہ مدرسے پڑھنے کا چانس ملا, اس لیے میں جو میرا اپنا پوری دنیا کا اسٹائل ہے وہ یہاں لے کے آ رہا ہوں. اور وہ اسٹائل یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹر تو ینگسٹر, جو سینئر لوگ ہیں ان کو نہ زیادہ شیعہ کتابوں کے نام معلوم ہے, نہ شیعہ علماء کے نام پتا ہے, نہ شیعہ مراجع کے نام پتا. تو میں اپنی مجالس میں اپنے ٹاپک میں رہتے ہوں تھوڑا تھوڑا ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں, تاکہ جن علماء نے اپنی ساری ساری زندگی سیکریفائس دیا شیعت کے لیے, ان کا نام مومنین کرام کے ذہن میں رہے. اور جو کل کی مجلس میں ایک بات میں نے کہی تھی, مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک سال رمضان کا مہینہ تھا کراچی میں, تو لوگوں کی یہ کمپلین کہ مولانا نماز شب کے 40 نام پورے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا چل ہر مجلس کے اندر شروع کے 5 منٹ کسی ایک شیعہ مرجے کا, عام عالم میں نہیں, مرجے کے لیول ان کا ذکر ہوگا. تقریباً 120 نام اس میں آئے, لوگ نماز شب میں وہ نام لینے لگے. اب ان کو اس طرح سے یاد جس طرح اپنے بچوں کے نام یاد ہوتے ہیں. ابھی سوجن والے اس معاملے میں کافی پیچھے ہیں, 120 کی عدد سے آپ نہ گھبرائیے, صرف 4-5 نام پورے 30 دن میں آئیں گے. لیکن اب میں آپ سے کہتا ہوں, میں آغائے بہبہانی کا نام لیتا ہوں, اس مجمعے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں یہ کون؟ اور یہ وہ عالم ہے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا سے مرجعیت ختم ہو کے رہ جاتی. 12th century میں آج سے 200 سال پہلے برٹش امپائر نے شیعہ مرجعیت کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی کانسیکوینسی کی, پلاٹ بنایا. مرجعیت نقصان ہوا تھا, 50 سال کے لیے مرجعیت ختم ہو کے رہ گئی. یہ آگاہ بے بہانی کہ جنہوں نے آ کے مرجعیت کو واپس, وہ طاقت دی تلوار کے ذریعے نہیں, اپنی نالج کے ذریعے. اسی لیے 200 سال کے تمام علماء آگاہ خود جب آگاہ بے بہانی کا تذکرہ کرتے ہیں, اور ہر شیعہ عالم کو ان کا تذکرہ کرنا ہے, ان کی تھیوریز آج تک اشتہار میں کام آتی ہیں. تو آغائے بہبہانی نہیں کہتے جیسے میں نام لے رہا ہوں, استاد الکل کہتے ہیں کہ ساری شیعت کے استاد. امام خمینی نے اپنی کتاب میں جہاں آغائے بہبہانی کا تذکرہ کیا, استاد الکل کہا. ان کا ٹائٹل ہے استاد الکل, تمام علماء کے استاد, اس قہائے والمجتہدین, تمام مجتہدین کے استاد. اور کا بہت چھوٹا ہے بہبہانی, بہت ہی چھوٹا, ٹرول ہٹن جیسا. اگر آپ کو یہ لفظ اچھول ہٹن وجہ شہر کو چھوٹا کہہ دیا, بہبہان بہت ہی چھوٹا شہر آپ کی مذہب سے. دیکھیے کبھی کبھار یہ انگریزی کا ایک پروورب ہے, مسٹیریس, وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرٌ اللہ کی اپنی عجیب پلاننگ ہو. بھائی بہن کھوٹی سی نماز پڑھائے ہیں, اب جیسے کوئی محبت یا بھاؤ نہ کہ افریقہ میں کون سا شہر اپنی مونزا تو کافی شہر ہے, وہ اس سے بھی چھوٹا بکوبا چلے اتنا بڑا کہ نجف اور اس سے چھوٹے رہے. کھوٹی سی مسجد پورا شہر پڑتا تھا, کیونکہ افریقہ کے مرام تو دیکھتے ہیں کہ شہر میں ایک مسجد ہوتی. انڈیا پاکستان والوں سے پوچھئے شہر میں دس دس مسجد ہیں. بہبہان میں بہت ساری مسجدیں تھیں لیکن سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے. ایک دن یہ نماز پڑھانے ذرا دیر سے آئے, پہلے سے لوگ آ چکے تھے, یہ بعد میں آئے. دیکھا پوری مسجد فل ہے, اور یہ بات کون سی نماز کی ہے؟ عام نماز کی ہے, عید کی نماز کی بات نہیں ہے. عید کی نماز میں تو ہر مسجد فل ہوتی ہے, اتنی فل ہوتی ہے کہ لوگ آ کے انتظامیہ کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیے اتنا بڑا کراؤڈ ہے, انہوں نے کیا سوچ کے مسجد بنائی, اتنی چھوٹی سی مسجد. آ کے کسی اور دن دیکھیے کہ مسجد چھوٹی ہے کہ بڑی ہے. میرے بہت ہی محترم بزرگ بھی تھے, دوست بھی تھے, اور حج کے میرے 20 سال کے ساتھی بھی تھے, اور آپ نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے, مرحوم علامہ جوادی. وہ اکثر عید کی نماز میں کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج عید کا دن ہے, سارے مسلمانوں کی عید ہے. عید مسلمانوں کی نہیں ہوتی, عید مسجد کی ہوتی ہے. مسجد میں سارا سال اتنے نمازی نہیں دیکھے ہوں گے جتنے نمازی آج اس کو نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ہمارا اور آپ کا ٹرن ہے کہ سال میں ایک نماز پڑھ لی تو بہت بڑا کارنامہ. وہاں بہبہان میں عام سی نماز, اور مسجد میں اتنا رش ہے جتنا عید کے دن نہیں ہوگا. جب وہ مسجد میں انٹر ہوئے, نماز پڑھا کے نکلنے لگے, دل میں خیال آیا کہ میں کتنا پاپولر عالم ہو گیا ہوں کہ اتنی دور سے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے آتے. شیطان. میری ایک بہت ہی فیمس اسپیچ تھی ایک زمانے میں, اب تو خیر اتنی فیمس نہیں رہی اس لیے کہ علماء اس سے بات کرنے لگے. شیطان کا انٹرویو, رسول اللہ نے ایک دفعہ شیطان کا ایک انٹرویو لیا تھا. تھوڑا سا شیطان کا انٹرویو آئے گا اس لیے کہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ قید ہے. موقع ہے ذرا صاحب اس کا انٹرویو وغیرہ پڑھ لیجئے, بعد میں تو وہ آپ کو چانس ہی نہیں دے گا کچھ پڑھنے یا سننے کا. تو وہ آئے گی انشاءاللہ کچھ تقریروں کے بعد, بہت ساری چیزیں آنے والی. تو شیطان سے پوچھا گیا کہ تو کافر کو مس گائڈ کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا, اور چلے ایک عام مومن بڑے سے بڑے بڑے علماء کو کیسے بہکاتا؟ تو اس کا یہی تو ریپلائی تھا کہ عالم کو بہکانا بہت مشکل کام, کیونکہ شیطان زیادہ تر لیک آف نالج سے فائدہ اٹھاتا. جو شیعہ قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, سنسیئرٹی بھی ہے, جوش بھی ہے, جذبہ بھی ہے, محنت بھی ہے, نالج نہیں. تو لیکن جو عالم ہے اس کو کیسے بہکاتا؟ کہ عالم کو بہکانے کا ایک طریقہ بس, وہ یہ کہ اس کے دل میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہوں کہ تم کتنے بڑے عالم ہو, اتنے لوگ تمہاری مجلس سنتے ہیں, اتنے لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اتنے لوگ تمہاری بک پڑھتے ہیں, کتنے پاپولر ہو. جہاں عالم کے دل میں خیال آیا, بس پورے طریقے سے وہ میرا فالوور ہو گئے. اور یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ ہر عالم کو یاد. آگئے بہبہانی گھر, گئے گھر والوں سے کہا کہ سامان باندھو, ہم مائگریشن کر رہے ہیں, بہبہان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں میری کوئی ویلیو ہی نہ ہو. گھر والے گھبرا گئے, خیریت تو ہے, آپ ابھی نماز پڑھانے گئے تھے, نماز سے آتے ہی کہا کہ ہاں. نماز کے بعد میرے دل میں خیال آیا, اتنے سارے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, میں کتنا بڑا عالم اور کتنا پاپولر ہوں. بھائی یہ خیال شیطان نے پیدا کیا. اب اس کی وجہ سے نہ میری نماز کا ثواب ہوگا, نہ میرے واعظ کا ثواب ہوگا, نہ میری کتاب کا ثواب ہوگا, مجھے یہاں رہنا ہی نہیں. شیطان نے مجھے شکار کر لیا, میں شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا. اب چاہوں کہ نہ چاہوں, جب مسجد میں جاؤں گا مجمعے کو دیکھ کر یہ خیال آ جائے گا. چلو یہاں, اور ایسی جگہ جہاں ویلیو ہی نہ ہو. ایسی تو ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے, کربلا یا نجف, یا ایک سے ایک بڑا عالم. چھوٹے سے شہر کے عالم کی وہاں کیا ویلیو ہوگی؟ یا مراجی اور مستحدین. چنانچہ کربلا گئے. اب علماء لکھتے ہیں گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز. اللہ کی بھی عجیب حکمت ہوتی ہے کہ اس وقت کربلا کے اندر مرجعیت کے خلاف برٹش امپائر کا موومنٹ اپنے عروج پر تھا. ضرورت تھی اتنے عظیم عالم کی جو وہاں جا کر یہ کام کرے. پرانا زمانہ میڈیا تو ہے نہیں, ان کو بہبہان میں رہ کے کیا پتا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے. اس واقعے کے ذریعے سے خدا نے ان کا مائگریشن کرایا, اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے اتنی بڑی خدمت لے لی کہ آج تک 200 سال سے اگر آپ کے پاس مرجع ہے, چاہے وہ آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی ہوں, چاہے وہ اس سے پہلے امام خمینی اور آغائے خوئی ہوں, اور چاہے وہ اس سے پہلے آغائے محسن حکیم اور آغائے بروجردی ہوں, اور چاہے وہ اس سے پہلے آغائے ابو الحسن اصفہانی ہوں, یہ سب بینیفٹ ہے آغائے بیبہانی کی مائگریشن کا. جیسے یہاں پہ میں اکثر ایک جملہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں, اسپیشلی وہ لوگ جو کمپالا سے ایدی امین کے زمانے میں نکالے گئے, اس وقت کتنا وہ پریشان ہوں گے, اسٹیٹ لیس ہو گئے, ہوم لیس ہو گئے, ریفیوجی ہو گئے, دنیا میں اس وقت کی تصور بھی نہیں تھا. آج کل تو ریفیوجی خود ایک انڈسٹری بن گئی ہے, لیکن اس وقت کہاں جائیں, اچھے خاصے تین تین پیڑھی سے اپنے شہر میں بیٹھے, اتنی آرام دہ لائف ہے, وہاں سے ہم کو ایسے علاقے میں بھیج دیا گیا. کمپالا کا ویدر بھی ایسا ہے کہ جو وہاں کے ویدر قاضیوں پہ دنیا میں کہیں نہیں رہ سکتا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اس پرابلم کی وجہ سے اللہ نے کتنی بڑی خدمت آپ سے دی. وہ انگلینڈ کے جہاں پورے انگلینڈ 200 سال سے انڈیا کا اور انگلینڈ کا کانٹیکٹ تھا, صرف ایک مسجد تھی. آج اس انگلینڈ میں 5,000 مسجدیں بن چکی ہیں. آپ لوگ جہاں گئے خوجی حضرات, وہ جو اس افریقہ سے نکالے گئے, مسجدیں بڑی, سینٹر بنے, علماء پہنچے, مدرسے ہوئے, یہ سب وہاں رہتے تو نہیں ہو سکتا تھا, بالکل اپنے شیل میں بند ہوتے. یعنی ان ادر ورڈ, جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کو دنیا کے ہر علاقے میں اپنے چاہنے والوں کا ایک سینٹر چاہیے ہوگا. آپ کو کمپالا سے ٹولہٹن بھیجا گیا اس لیے کہ امام زمانہ ٹولہٹن بھی تو آئیں گے نا, ان کا جہاد خالی کمپالا یا پاکستان یا ایران کے لیے نہیں ہوگا. یہی تو امام زمانہ کے جہاد کی خوبی ہے کہ ساری دنیا کے لیے ہوگا, چنانچہ دنیا کے ہر علاقے میں کچھ مومن ہونا چاہیے. گاڈ پلیز ان مسٹیریس وے, اللہ مختلف طریقوں سے مومنین کو مختلف علاقوں میں اسی لیے بھیج رہا ہے, اور جو جا رہا ہے وہ یہ سمجھ کے پہنچے کہ میں یہاں آن ڈیوٹی بھیجا گیا ہوں, مجھے یہاں آ کر امام زمانہ کا کام کرنا ہے, ان کے لیے پہلے سے پریپریشن کرنا ہے. تو یہ تو ٹاپک کل سے شروع ہو رہا ہے. ابھی بات ہو رہی کہ آغائے بیبہانی ایک اسمال اسکیل پر ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کے کربلا پہنچے, اور اس لیے پہنچے کہ کربلا میں کوئی مجھے جانتا ہی نہیں, اور کربلا میں آلریڈی اتنے بڑے بڑے عالم ہیں کہ میری کیا ویلی ہوگی. لیکن اللہ نے اتنا بڑا ان سے کام لیا کہ آج تک جتنے شیعہ مجتہدین ہیں یہ سب کا سب بینیفٹ ہے آغائے بیبہانی کا. لیکن جب وہ کربلا میں شروع میں گئے تھے تو وہی بات تھی, لوگ ان کو نہیں جانتے تھے. بہرحال مولا کے, مولا حسین کے روزے کے سین میں انہوں نے نماز جماعت شروع کی. کربلا کا سسٹم تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں مولا حسین کے روزے میں 300 نمازیں جماعت ہوتی ہیں. ہر عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, ثواب کا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں ایک جماعت نہیں ہے جیسے مکے میں, اور مکے کی یہ نماز جماعت بھی وہابیوں نے بنائی ہے, ورنہ 80 سال پہلے یہاں 4 الگ الگ نمازیں ہوتی تھی. وہ چھوڑ دیجیے, ابھی بات کہیں کہ کہیں جائے گی. اب یہ پہنچے, انہوں نے نماز شروع کی. ہر نماز کے بعد 10 منٹ کی ایک اسپیچ. یہ کام طریقہ, آج 2 واقعات آ رہے ہیں, 200 سال پہلے کا, 100 سال پہلے کا, یہ دونوں ذہن میں رکھیے گا تو آج کے زمانے کے لیے میسج ملے گا. یہ واقعہ ایک عالم کا ہے, دوسرا واقعہ ایک عام مومن کا ہے, تیسری رسپانسبلٹی ہماری اور آپ کی اس کے بعد آئے گی. تو خیر پہلے 200 سال پہلے کا واقعہ ہو جائے. انہوں نے ایک دن اسپیچ میں وہی حدیث پڑھ دی جو ابھی میں نے پڑھی آغائے قطب راوندی کی کتاب سے, کہ دیکھو کربلا 100% شیعہ شہر, ہم لوگ امام زمانہ کے لیے تڑپتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں, سب کچھ صحیح. لیکن حدیث میں ہے کہ اگر پھر بھی امام نہ آئے تو یہ سمجھ لینا کہ امام کا ڈیلے یہ بھی ہمارے بینیفٹ کے لیے. بھائی مجمع یہ برداشت نہیں کر سکتا, ڈائجسٹ نہیں ہو یہ بات لوگوں. ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی خیال آئے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 بار کہا ہے نا کہ اس وقت کربلا میں مرجعیت کے خلاف موومنٹ تھا, علماء کے خلاف لوگ ہو رہے تھے, جو آج کل کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے. وہ برٹش امپائر کا یا آج کا امریکن امپائر ہے, ایک ہی پلاننگ ہے, ایک حصہ ان کا ایک حصہ ان کا. علماء کے لوگ ویسے ہی خلاف تھے. جیسے ہی حدیث, امام کی حدیث کتاب سے پڑھی, اور کتاب بھی بہت فیمس کتاب, مجمع ڈائجسٹ نہیں کر سکا, لوگ ناراض ہو گئے اور وہی بات کہی. کون سی بات؟ اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا, شاید ایسٹ افریقہ میں کچھ لوگ کرتے بھی تھے, علماء کے گلے کا بوسا لیتے تھے. اتنی محبت کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے امام کی تلوار چلے گی. بہت فیمس ہے نا ہمارے یہاں کہ علماء امام کی تلوار سے مارے جائیں گے, ان کے گلے کا بوسا لو کیونکہ امام وہاں پہ اپنی تلوار چلائیں گے. صحیح حدیث تو وہ ہے جس کی وجہ سے مومن کو خود اپنے گلے کا بوسا لینا چاہیے, عام مومنین امام کی تلوار سے مارے جائیں گے. اگر اتنی محبت ہے نا کہ جہاں امام کی تلوار ہے وہاں کا کس کرنا چاہیے تو اپنے گلے کو کس کرو, اس سے پہلے ہی مر جاؤ گے. اچھا خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ وہی بات ہونے لگی. دیکھو یہ عالم, یہ علماء لوگ, یہ مولوی لوگ, یہ امامے والے, یہ اپنی لیڈرشپ کو نہیں ضائع کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں امام آئے نہیں تاکہ ان کی لیڈرشپ چلے. امام آ جائیں گے تو ان کو کون پوچھے گا, یہ حدیثیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان کو مانتے نہ آئیں اور امام کو بھلا دیں. جو علماء کے بارے میں ویسے ہی ہر آدمی کے ذہن میں برے خیال ہوتے ہیں, اور جب کوئی شیطان اس کے پیچھے لگاؤ چاہے برٹش امپائر چاہے امریکن امپائر, تو پھر یہ خیال کو اور بڑھا دیتا, برین واش کیا جاتا. اتنا مجمع بڑھا کے لوگوں نے کہا آپ کو اسپیچ بھی کمپلیٹ نہیں کرنا, ممبر سے اتار لیا دھکے دے کر, اتنا بڑا عالم, لیکن لوگ ابھی نہیں جانتے, ان کو گھر بھیج دیے. ابھی یہ گھر آ کے بیٹھے ہیں, سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ میں نے خالی ایک حدیث پڑھی تھی جو امام کی حدیث تھی, اور اتنا اسٹرانگ ری ایکشن. دروازے پہ نوکنگ کی آواز ہے, دروازہ کھولا تو پتا چلا کہ جو وہ جو نماز جماعت کا جو اس وقت جو مینج کرتا تھا وہ متولی, وہ کھڑا اور وہ ان کا مسلح جائے نماز جس پہ یہ نماز پڑھتے ہو لے کر آیا, ان کے منہ پہ پھینک, کہا کہ تم نے وہ کربلا کے صحن کو نجس کر دیا ہے, ہم اس کو پاک کر رہے ہیں, یہ اپنا نجس مسلح سنبھالو, اور اتنے سال اتنے مہینوں کی ہماری نمازیں تم نے ویسٹ کر دی, آج ہم لوگ جا کے اپنی نمازوں کے قضا پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اتنی لعنت پلامت, اتنی گالم گلوچ, دے کے چلا جائے, یہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں. بہرحال پریشانی تو مومن کو ہوگی. تھوڑی دیر گزری تھی, نماز شب کا وقت آئے, دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی, انہوں نے پوچھا کون, آدھی رات کو کوئی دروازے پہ آئے, اسی کی آواز آئی. اب ان کا دل نہیں چاہ رہا دروازہ کھولنے کا, وہ اور زیادہ مینٹل ٹارچر کرے گا, اور کچھ سنائے گا, باتیں سنائے گا, لیکن وہ بار بار نوک کر رہا ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو. آخر انہوں نے دروازہ کھولا, جیسے ہی دروازہ کھولا وہ ان کے پیروں پہ گر پڑا. آغائے بے بہانی, جن کو امام خمینی استاد کہتے ہیں, جن کو آغائے خود استاد کہتے ہیں, 200 سال پہلے کے عالم آج تک استاد کہلاتے ہیں, استاد الفقہا, استاد المجتہدین, استاد الکل, ان کے ٹائٹل, ان کے پیروں پہ گر پڑا. کہا مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. گھبرا کے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلح میرے منہ پہ پھینکے گئے, جہاں میں نماز پڑھاتا تھا پانی ڈال کے وہ جگہ پاک کر رہا, گالیاں دے کے گیا, لعنت کر کے گیا, معافی کس بات کی؟ کہا اس لیے کہ اب میری سمجھ میں آیا وہ حدیث کا مطلب. کیسے آ گیا؟ کہا کہ میں بھی بہت ٹینشن میں تھا کہ آپ نے ہماری نمازیں ویسٹ کر دی ہیں, اور پتا نہیں کیا کیا ہم کو مس گائڈ کیا, اسی پریشانی کے عالم میں میں اپنے گھر میں گیا اور بستر پہ لیٹا, آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی میں نے سنا جبرائیل کی آواز آ رہی ہے, جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زوقا امام آ گئے. بس جیسے ہی آواز سنی میں دوڑ کے گھر سے نکلا, امام کی خدمت میں گیا, سلام کر کے بیٹھ گئے. اب امام کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں نے 2 دفعہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا. ایک جب میں وفات رسول خدا کے مجلس کے لیے آیا تھا, پہلی یا دوسری رمضان, اس کا جواب نیکسٹ ویک آئے گا. لیکن مختصر یہ کہ اس نے پہچان لیا کہ امام امام, میں سلام کر کے بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھا ہوں, امام ہی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. ایک بار امام نے مجھ سے کہا کہ کیا جو تم نے کپڑے پہنے, جا کے سارے کپڑے اتار کے آؤ, یہ کپڑے نہیں چلیں. مولا کس لیے؟ کہا کہ اس کے اندر مال حرام شامل ہے, تمہیں پتا نہیں ہے پھر بھی مال حرام. مردوں کو میں یاد دلا دوں, عورتوں کو نہیں, اس لیے کہ عورتیں اس دن نہیں تھیں. یہ پوری جماعت میرے ساتھ اوزلو گئی تھی, اوزلو کی جو ایک تقریر میں نے کی اس میں تھا نا کہ آغا بروجردی نے اس گناہگار سے کپڑے تک اتروا دیے. تو مسئلہ شریف, اگر آپ کو پتا بھی نہیں کہ اس کپڑے میں کوئی حرام ہے اور آپ کا کوئی قصور بھی نہیں, لیکن جیسے ہی آپ کی نالج میں آیا آپ کو کپڑے اتارنا ہوں, امام نے سارے کپڑے اتروا دیے, خالی گویا انڈر ویئر پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. خجالت, ایک شرمندگی ہو رہی ہے مجمع کے سامنے. تھوڑی دیر گزری اور ایک بار امام نے کہا کہ کون سے مکان سے میرے پاس آیا, جلدی سے جاؤ مکان واپس کر دو, تیرا مکان نہیں. اس کے اندر کھلا کھلا فراڈ اور چیٹنگ ہوئی, پتا چلا اس کے باپ نے کسی سے چیٹنگ کر کے مکان خریدا, اس نے نہیں, لیکن مکان تو بہرحال اس کا نہیں ہے نا, باپ نے غلطی کی ہو یا دادا نے غلطی کی ہو, اگر میراث میں آپ کو ملی آپ کو لوٹانا, تو مکان جلدی سے جاؤ مکان خالی کرو اور اس کو واپس کرو. ابھی آ کے بیٹھا کہ امام نے کہا کہ وہ بیوی تمہاری, تمہاری بیوی نہیں, وہ دودھ پلانے کے رشتے سے تمہاری بہن بنتی. پہلے زمانے میں چونکہ بریسٹ فیڈنگ بہت زیادہ تھی, اب دوبارہ آ گئی ہے, لیکن اس وقت زیادہ ریکارڈ مینٹین نہیں ہوتا تھا تو رشتے بہت بنتے. ہمارے بچوں میں سے کتنے آغائے تیجانی کی کتاب نہیں پڑھی, دین آئی واز گائیڈ. اس کے آخر میں یہی واقعہ تو ہے نا, جو ٹیونس میں جو ہنگامہ کھڑا ہوا تھا کہ وہ شادی ہو رہی تھی اور کسی بڑھیا نے کہا کہ یہ دولہا اور دلہن تو آپس میں بھائی بہن, اور پھر آغائے خوئی مرحوم کی کتاب منہاج الصالحین سے مسئلہ حل ہوا. پوری ایک اسٹوری ہے جو آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں, میں آپ کا ٹائم تو ویسٹ نہیں کروں گا. تو یہ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا. کیوں نہ امام نے کہا تمہاری بیوی نہیں ہے, حرام ہے اس سے کوئی رشتہ قائم کرنا, ہاں محرم ہے وہ تمہاری رشتے سے بہن بنتی. اب خبرائے چلا جا رہا ہے کہ اچھے امام آئے ہیں, ابھی میں نے سلام کیا, کپڑے اترے, مکان ہاتھ سے گیا, سواری ہاتھ سے گئی, بیوی ہاتھ سے گئی. تھوڑی دیر کے بعد امام نے کہا یہ بھی دیکھو کہ وہ جو تمہارا بیٹا ہے اس کو اپنا بیٹا نہ کہنا, ارے بیٹا بھی ہاتھ سے گیا. کہا کہ ہاں وہ حلال کی اولاد نہیں, وہ فلاں فلاں اس رشتے میں خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ حلال کی اولاد رہا بھی نہیں. بس جیسے ہی یہ سنا بچا کیا, کپڑے, سواری, مکان, بیوی, آخر میں اولاد, وہ بھی آخر نکلے, غصہ آ گیا اسے. شروع میں واقعے میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آدمی بڑا غصے والا تھا, سیمپل جلدی روس کرتا تھا. کہا آپ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں؟ اچھا عربی میں آپ کا لفظ نہیں تو کا لفظ ہے, یو, تم اپنے آپ کو امام کہتے ہو؟ میں تمہیں امام تو امام سید بھی نہیں مانتا ہوں. یہ کیا امامت ہے کہ آپ ہی اپنے ماننے والوں سے ہر چیز چھیننے لگے؟ میں نہیں مانتا امام, مان جائے خدا آپ. بس آنکھ کھل گئی, آنکھ کھلی, اب میری سمجھ میں آپ کی پڑھی ہوئی حدیث آئی کہ اگر امام آئیں گے اور آنے کے بعد امام کیا کریں گے, دنیا سے کفر کا خاتمہ نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیے, حدیثوں میں یہ نہیں ہے کہ امام کفر کا خاتمہ کریں گے, حدیثوں میں امام ظلم کا خاتمہ کریں گے. یملع اللہ به الارض قسطاً وعدلا کما مولا ظلم و جورا, ظلم اور جور دنیا میں اسے ختم کر کے قسط اور عدل لے کر آئیں گے. کفر کا خاتمہ ہوتا تو ہم تو مومن تھے, لیکن جہاں ظلم کا خاتمہ ہوگا تو اس میں مومن بھی آ گیا. اگر مومن ظالم ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا, اگر مومن ظالم نہیں ہے لیکن اس کے پاس ظلم والی چیز آ گئی ہے وہ سب چھوڑنا پڑے گی, وہاں تو اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا نا. ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ امام آ کر ہمیں لڈو دے, پیڑے دے, گلاب جامن دے, آئس کریم دے, پتا چلا کپڑے اترے, پتا چلا مکان چھینا, پتا چلا گاڑی گئی. ہم نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کو امام, امام آپ سے تو وہی پہلا زمانہ بہتر ہے. تو جب تک کہ مومن اپنے امام کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا نہ کرے, اللہ امام کے ظہور میں ڈیلے کرتا ہے اور ڈیلے کرتا ہے اور ڈیلے کرتا ہے, یہ ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہے. مگر یہ ڈیلے اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں سو جائیں, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پریپریشن شروع کریں. ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھیے, اپنے آپ کو چینج کیجئے, اپنی اولاد کو چینج کیجئے. اور اگر یہ نہ کیا, 100 سال پہلے سامرہ کا بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ, لیکن وہ بہت لمبا واقعہ ہے, اس کو جلدی جلدی ختم کروں گا, اس کا مزہ نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ وہ کل کے دن آئے گا, اور کل اگرچہ کوئسچن آنسر کا سیشن, لیکن چونکہ میری ایک عادت ہے کہ کوئسچن آنسر میں شروع میں 10-15 منٹ کی اسپیچ تو ہوتی ہے, تو کل یہ واقعہ سنیے گا, بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے آج کل کے حالات کے اعتبار سے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ پورے ماہ مبارک رمضان امام کو یاد کر کے اللہ سے شکوا بھی کی, عید کے دن نذرہ بھی کی, ہر نماز کے بعد الہی عظم البلا میں الجل الجل بھی کہیے, لیکن پھر بھی اگر امام نہیں آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو چیک کیجئے, ابھی ہم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, کوئی ہم میں ہماری مسٹیک ہے, کوئی ہماری خرابی ہے, اسے دور کرنا ہے, پھر امام آئیں گے. اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ امام آئے نہ آئے میرا کیا جاتا, تو یہ بس یاد رکھیے جملہ, یہ میں نے امریکہ میں 92 میں کہا تھا, اور یہ میں انگلینڈ میں 2001 میں کہہ کے آیا تھا, اور یہ میں نے کینیڈا میں 2004 میں کہا تھا, اور یہ ساری تقریر ریکارڈ میں موجود. اس وقت 92 میں جب میں گیا تھا امریکہ, تو امریکہ کے لوگ جو تھے مومنین اتنے زیادہ پراؤڈی تھے, ہم ایسی جگہ پہ ہیں, ہمارے رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, اور ہم یہاں کے سٹیزن ہیں, اور اب ہم کوئی افریقہ میں کوئی تھوڑی رہتے, انڈیا میں کوئی تھوڑی رہتے, پاکستان میں کوئی تھوڑی رہتے. اس نے کہا مولانا آپ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو پولیس اگر پکڑتی ہے پہلے سلوٹ کرتی, بہت ہی پولائٹ وے میں, مسٹر برا نہ مانے تو کہہ کے بات شروع کرتی, وہ آپ کے یہاں کی پولیس ہوگی. میں نے کہا تھا کہ روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ ظہور امام میں جتنا ڈیلے ہوگا دنیا کا کوئی علاقہ بھی مومن کے لیے محفوظ نہیں رہے گا. چاہے وہ اسلامی ملکوں کے لیے کہا ہوگا ہم اتنے محفوظ ہیں. اور ود ان اے ڈے 9/11 اور 11/11 کیا حالات بدلے. وہی لوگ اب خون کے آنسو روتے ہیں, کہتے ہم کو یقین نہیں آ رہا. ارے اس سے تو انڈیا کی پولیس اچھی ہے, اس سے تو پاکستان کی پولیس اچھی ہے, اس سے تو اس افریقہ کی پولیس اچھی ہے. وہ گیا کہ وہ سلوٹ کر کے ہم سے بات کرتا تھا. امریکہ میں انٹر ہوتے ہیں امریکن پاسپورٹ, ذرا سختی سے بات کی, انہوں نے کہا میں امریکن نیشنل, اس سے ان کا پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دی کوڑے میں, کہا یہ ہے تمہاری نیشنلٹی. کچھ نہیں کر سکے. جس کو جس وقت کیا اٹھا کے لے گئے. 2001 میں اسلامک سینٹر, 2002 اسلامک سینٹر میڈا ویل لندن میں میں نے اشرا پڑھا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیے 92 میں امریکہ میں کہہ کے آیا, اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا, اور وہ جملہ کہا جو کل ہم لوگ دسترخوان پہ ڈسکس کر رہے. پبلک نے کہا جی مولانا تو ایسی بات کرے انگور کھٹے ہیں, کیونکہ خود امریکن نیشنل نہیں ہے تو ہم کو کہہ کے جا رہے. میں نے کہا دیکھیے یہ وہ لوگ تو آج آ کے اپنی غلطی مانتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی جگہ کچھ کر بھی نہیں سکتے, واپس بھی نہیں جا سکتے, رہ بھی نہیں سکتے. آپ لوگ بھی ذرا ہوشیار ہو جائیے. اس وقت انگلینڈ میں بڑے ہیومن رائٹ, آپ ایسا کہ مزہ لے کے پولیس ہم کو روک کے کوئی سوال کر. لیکن 7/7 کی جو بمبنگ ہوئی اس کے بعد میں گئے, اتنے حالات وہاں کے چینج ہو گئے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مولانا جو آپ نے کہا تھا اب سمجھ میں آ رہا ہے. ایک دن میں حالات بدلتے, ایک دن میں, جس چیز کے بارے میں کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک میں کبھی ہمارے خلاف نہ کورٹ سنتا ہے, نہ کوئی ہیومن رائٹ ہے, کوئی لائر نہیں ملتا جو کیس لڑنے کو تیار ہو جائے. بغیر کسی قسم کے وارنٹ کے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ ہو. یہ کبھی افریقہ میں ہوا کرتا تھا, یہ انڈیا اور پاکستان میں ہوا کرتا تھا, اب وہاں پہ ہو رہا. اور ایک ساتھ نہیں, کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور ابھی جب میں کینیڈا گیا تھا تو میں نے وہاں بھی مجلس میں پڑھا تھا کہ خدا ہر مومن مومنہ کو ہر پریشانی سے دور کرے, لیکن یہ لیزی بن کے زندگی گزارنا کہ ہم ایسی جگہ آ گئے یہاں تو کبھی حالات چینج ہی نہیں ہوں گے. میں نے کہا آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں. اور بس اس کے فوراً بعد یہ میں گیا تھا سویڈن کی مجلس پڑھ کر, یاد ہوگا وفات رسول خدا کے بعد یہاں سے سیدھا میں ٹورنٹو فلائی کر کے گیا تھا. اور ٹھیک ایک مہینے کے بعد مئی میں وہاں سے چلا جون کے اندر, وہاں ایک واقعہ پیش آیا, کتنے نوجوان پکڑ لیے گئے جس کی وجہ سے ماحول چینج ہوا. لیکن بات یہ نہیں کہ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا کوئی پریشانی میں ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں, نہیں. بات یہ ہے کہ ساری چیزیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ دنیا کا وہ علاقہ جہاں کے مومن سمجھیں گے ہم بہت ہی سیکیور ہیں, بہت ہی سیف ہیں, کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا, گورنمنٹ ہمارے ساتھ, کورٹ ہمارے ساتھ, لا ہمارے ساتھ. ود ان 24 آور حالات ایسے بدلتے ہیں. میں نے یہ سٹارٹ کو کویت سے کیا تھا, لیکن کویت کو تو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی تھرڈ ورلڈ کنٹری. حدیثوں میں ہے نا کہ آخری زمانے میں حالت یہ ہوگی کہ آدمی کے پاس سونے اور چاندی کا ذخیرہ ہوگا اور وہ بھوکا مر رہا ہوگا. لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں کہ مولانا لوگ پتہ نہیں کب کی بات کرتے ہیں. ایک یونانی مائتھولوجی میں کنگ میڈاف ہے جس کے بارے میں تھا, جس چیز کو چھوتا تھا سونے کی بن جاتی, روٹی کھا ہی نہیں سکتا اگر روٹی سونے کی بن گئی, پانی سونے کا بن گیا. لیکن میں نے کہا مذاق نہ اڑائیے یہ آخری زمانے میں کہ پیسہ بھی کام نہیں آئے گا, فوڈ شارٹیج ہوگی. اور کویت میں جس دن صدام نے اٹیک کیا میں شارجہ میں تھا, کویت تو شارجہ کے بازو میں, ملینر کیا بلینر بھی کہیں تو کم ہے. اور حالت یہ تھی کہ 48 گھنٹے فاقے سے ہیں. کویت کا دینار کتنا اسٹرانگ ہے, یعنی تقریباً 50-60 کروڑ کے برابر سے ایک دینار ہوگا. دیناروں کی گدی لے کے گھوم رہے ہیں, لیکن صدام کے اٹیک کی وجہ سے وہ سارے دینار پیپر بن کے رہ گئے. دبئی کے اندر ایک پیپسی دینے کو دکاندار تیار نہیں کہ دینار لے کے کیا کروں گا, ایک درہم چاہیے. اب میں یہاں کا اتنا کیلکولیشن اتنے جلدی تو نہیں کر سکتا ہوں. پاکستان کے 15 روپے کا درہم ہے, پاکستان کے 200 روپے کا دینار, 2000 روپے دے رہا ہے ایک پیپسی کے لیے جس کی قیمت 15 روپے, اور دکاندار نہیں لے رہا. میں نے اپنی آنکھوں سے ملینر لوگوں کو دیکھا, ایک دن, صرف ایک دن, ایک دن بھی نہیں, آج یہ 10 گھنٹے. وہ کویت کی بات, پیسہ ہے, تڑپ رہے ہیں پیاس سے. ہم نے امریکہ میں دیکھا, پاسپورٹ ہے, کوئی رائٹ نہیں. ہم نے انگلینڈ میں دیکھا, ہم نے وہاں دیکھا. تو جہاں کے لوگ محفوظ رہے, اللہ کرے یہ محفوظ رہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی پریپریشن شروع نہیں کی, اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, اور یہی سوچتے رہے کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے, امام کے ظہور میں ڈیلے ہے, اس میں ہمارا فائدہ, ابھی آ جائیں گے تو ہم امام کی تلوار سے مارے جائیں گے. لیکن ڈیلے میں فائدہ اس لیے ہے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو چینج کریں. جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو انڈیا سے کرولہٹن پہنچایا, کمپالا سے کرولہٹن, پاسپورٹ ہے, کوئی رائٹ نہیں. ہم نے انگلینڈ میں دیکھا, ہم نے وہاں دیکھا کہ جہاں کے لوگ محفوظ رہے, اللہ کرے یہ محفوظ رہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی پریپریشن شروع نہیں کی, اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اور یہی سوچتے رہے کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے, امام کے ظہور میں ڈیلے ہے, اس میں ہمارا فائدہ, ابھی آ جائیں گے تو ہم امام کی تلوار سے مارے جائیں گے. لیکن ڈیلے میں فائدہ اس لیے ہے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو چینج کریں. جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو انڈیا سے کرولہٹن پہنچایا, کمپالا سے کرولہٹن, پاکستان سے کرولہٹن پہنچایا, کام کریں, یہاں کے بھول نہ جائیں. آپ کو خدمت دے کے بھیجا گیا اور ویسی خدمت انجام دیجئے جیسے امام کے ڈپٹی کو انجام دینا چاہیے. ہم تو آگے یہاں بھول گئے, بینیفٹ مل رہے ہیں, اچھے کالج ہیں, اچھے اسکول ہیں, اچھی ہوا ہے, اچھا مکان ہے, اچھی غذا, بھول گئے کہ ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے. ہاں, حسین کا, آل محمد کا سچا ماننے والا مسلم ابن عقیل کی طرح ہوتا, اکیلا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, لیکن اپنے مشن کو مکمل کر رہا. دیکھیے, حسین نے جب مسلم کو, دو دو منٹ کے مصائب ہوا کریں گے اس سے زیادہ, جب حسین نے مسلم کو کوفہ بھیجا تھا نا, تو ساتھ میں جو لیٹر لکھا تھا بہت امپورٹنٹ تھا. کوفے والوں, میں مسلم کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں, مسلم ابن عقیل, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. ان کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے, جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ جملے کو الٹا بھی تو کر دیجئے. مسلم کے ہاتھ کو حسین نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو, میری بیعت کیے. اس کو الٹا کیجئے, یعنی اب اگر مسلم کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو گویا حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. یزید اور ابن زیاد نے 30,000 کا لشکر کربلا بھیجا, حسین ہماری بیعت کرو, پورا حسین کا لشکر. اکیلے مسلم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکا, پتا تھا کہ 30,000 کا لشکر ہو کہ 3,00,000 کا. حسین سے بیعت کی ڈیمانڈ کرنا آسان ہے, مسلم سے بیعت کی ڈیمانڈ کرنا زیادہ مشکل ہے. بھائی حسین نے کہا یہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, اگر یہ کسی کے بیعت کر لے تو یا میں نے بیعت کر لی, مگر اللہ ہے مسلم کی وفاداری. پتا ہے کہ مکے سے کوفہ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بادشاہت کرنا, حسین کی خدمت انجام دینا, اور حسین کی خدمت انجام دیتے ہوئے اس طرح سے مسلم دنیا سے رخصت ہوئے کہ حسین کے قافلے کو پتا بھی نہیں کہ مسلم کہاں پہ ہیں. مسلم ابن عقیل کے بچپنے کے دوست عباس بہت بے چین, بار بار راستے میں حسین کی فوج میں آقا سے پوچھتے, آقا کہیں سے مسلم کی خبر نہیں مل رہی. حسین کو معلوم ہے لیکن حسین ابھی نہیں بتاتے. ایک دن راستے میں حسین کا قافلہ رکا ہوا تھا, عباس نے کہا آقا دیکھیے کوفے کی طرف سے آج کچھ مسافر نظر آ رہے ہیں, کہیے تو ان کو بلا کے ان سے اتنا پوچھ لوں میرے بچپنے کا دوست کس حالت میں. حسین نے کہا اچھا تمہیں اجازت ہے. کوفے کے مسافر بلائے گئے, عباس نے تڑپ کے کہا تمہارے شہر میں میرا دوست اور بھائی گیا تھا, اس کی کیا حالت ہے؟ کوفے والوں نے سر جھکا کے کہا آقا کچھ نہ پوچھئے, جس دن ہم کوفے سے نکلے تھے تو 3 دن ہو چکے تھے, مسلم کا کٹا سر دارالعمارہ پر لٹک رہا تھا اور بغیر سر کا لاشا کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا. ادھر مردوں نے مسلم کا ماتم شروع کیا, ادھر حسین اپنے خیمے میں آئے, زینب سے کہا زینب مسلم کی بچی کو میرے پاس لے کے تو آنا, لیکن دیکھو تیار کر کے لانا, منہ دھلا کے لانا, کپڑے بدل کے لانا, بالوں میں کنگھی کر کے لانا, وہ بچی بہت چھوٹی ہے, 3 سال کی ہے. حسین نے گود میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, ایک مرتبہ کا سکینہ بیٹی میں نے اس عید پر تجھے گوشوارے تحفے میں دیے تھے, ذرا گوشوارے لے کے آنا. اپنے ہاتھوں سے بچی کے کان میں گوشوارے پہنائے. بچی 3 سال کی ہے, بہت چھوٹی ہے, مگر علی کی نواسی ہے, حسین کی بھانجی ہے. تڑپ کے کہتی ہے ماموں آپ میرے سر پہ اس سے پہلے بھی ہاتھ پھیرتے تھے, لیکن آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے. اتنا بتائیے میرا بابا تو خیریت سے ہے,
میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یتیمہ مسلم یقیناً بڑا امتحان ہے, آپ کا بابا مارا گیا, آپ یتیم ہو گئیں, لیکن پھر بھی اس اعتبار سے خوش قسمت ہے نا کہ یتیمی کے بعد کسی نے سر پہ ہاتھ تو پھیرا, کانوں میں گوشوارے تو پہنائے, بابا کی فریاد تو کی. ہاں ایک کربلا کی یتیمہ سکینہ تھی, بابا اس کا بھی مارا گیا, ہاں سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ تھا. ادھر کہتی ہے ہائے بابا یا شمر کے تماچے لگتے ہیں یا عمر سعد کے کولے پڑتے ہیں. اجرکم اللہ علی ولانت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ میرے مظلوم آقا حسین کے اس مظلوم سفیر مسلم ابن عقیل کی اس تنہائی, مگر اس تنہائی کے عالم میں اپنے عہد اور اپنی ذمہ داری سے وفاداری کا واسطہ, ہم میں سے ہر ایک کو جہاں جہاں دنیا میں ہو اپنے دین اسلام آل محمد حسین مظلوم اور امام زمانہ کا ایسا ہی وفادار قرار دے, اور پروردگارہ ظہور ایمان کر ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ دنیا میں ہر جگہ اس وقت صاحبان ایمان مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہیں, خصوصیت کے ساتھ عراق کے مظلوم عوام, لبنان کے مظلوم شیعان حیدر کرار, افغانستان اور ایران کے اور پاکستان کے مومنین, خداوندہ ان تمام مصیبتوں کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں. اہل بیت کے مصائب پر گریا کرنے والے ان مومنین اور مومنات کے آنسوؤں کا واسطہ, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما, انہیں دنیا اور آخری شانی سے محفوظ فرما. تمام دوسرے ماہ مبارک رمضان کے